الفت سے کی نظر، لطف و کرم سے اپنے کیا سب کو بہرہ ور، کھولا پھر ان پہ واز و نصیحت کا شہن در، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ صحبت اخیر وہ رخصت امام کی، ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک، پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک، تیغ علم سے دل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک، تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا، مگر آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر اس المناک شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کے دلبر ہیں، عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نے عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تیغ لے کے ہے در کی جب امام آئیں گے، تب فتک کے غاصب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سکون ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں انسان رہتا ہے. سکون وہ ہے کہ جس کی تمنا انسان کرتا ہے. یہ سکون نہ مال و دولت کی زیادتی سے حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی مال و دولت کی کمی سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی سکون کے حصول میں مال و دولت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے طریقے اور راستے مختلف ہیں اور اس میں مال و دولت شامل نہیں ہے. جو چیزیں سکون کی بربادی اور زندگی کی تلخی کا سبب بنتی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں زندگی کو تلخ کر دیا کرتی ہیں: ظالم حاکم، برا پڑوسی اور بد زبان و بے حیا عورت. تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں اور مقالے شامل کیے جا رہے ہیں. آغاز کر رہے ہیں ایران کے اخبارات سے. روزنامہ جامع جم کی کچھ سرخیاں اس طرح ہیں: چین کے دورے کے اختتام پر وزیر خارجہ، ایران چین کو قابل اعتماد دوست سمجھتا ہے. امریکی یونیورسٹی میں صہیونی وزیر کا استقبال بوتل پھینک کر کیا گیا. یمن نئے نقطے نظر اور طرز عمل کو معاف کیجیے گا ہمیں نئے نقطے نظر اور طرز عمل کو اسکولوں میں منتقل کرنا چاہیے، صدر پزشکیان. شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ مارکیٹ پر صہیونی حکومت کا حملہ، عدلیہ کے سربراہ نے دورہ چین کی کامیابی کے بارے میں بتایا. امریکی وزیر خارجہ، ایران کو یورینیم کی افزودگی کو بیرون ملک سے درآمد کرنا چاہیے. اور اب روزنامہ کیہان کی کچھ سرخیاں: یوکرین نے ہتھیار ڈال دیے، زیلنسکی اپنے ملک کا 20% پوتین کو پیش کرنے کے لیے تیار، نیو یارک پوسٹ. مذاکرات کے تیسرے دور کے موقع پر امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر پابندیاں عائد کر دیں. عمان میں دل کا پہلا ٹرانسپلانٹ ایرانی سرجنوں کی ٹیم نے کامیابی سے انجام دیا. ایران کا طویل المدتی منصوبہ، کم سے کم 19 جوہری ری ایکٹرز بنانے کا کام ہے، عراق جی. سپاہ کسی بھی جارحیت کا جواب فیصلہ کن اور پشیمان کرنے والا دے گا، سپاہ پاسداران کے ترجمان علی محمد نائنی. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات کی سرخیوں پر نظر. پہلے روزنامہ ڈان. ڈان کی سرخیاں ہیں: غزہ پر تازہ بمباری میں 45 شہید، یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے. پہلگام واقعہ، بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل اور واگھا بارڈر بند کرنے کا اعلان. پاکستانی خلاباز چینی خلائی مشن کا حصہ ہوں گے، بیجنگ کی تصدیق. واشنگٹن کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، چین کا ٹرمپ کو مثبت جواب. روس اور یوکرین میں امن معاہدے پر راضی نہ ہوئے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، نائب صدر. اور اب روزنامہ جنگ کی کچھ سرخیاں: چین پر عائد ٹیرف میں کمی چینی قیادت پر منحصر ہوگی، ٹرمپ. امریکی صدر کا اگلے ماہ مشرق وسطی کا دورہ شیڈیول. روس کا یوکرینی دارالحکومت کیف پر حملہ، 9 افراد ہلاک. نیو جرسی کے قریب جنگلات میں آتش زدگی، 12,500 ہیکٹر اراضی متاثر. بھارت نے حکومت پاکستان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا. بھارت کے سنتاس معاہدے کی معطلی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. شرجیل میمن. سامعین، روزنامہ جنگ کے آج کے ادارتی نوٹ کا عنوان ہے پاک ترکیہ مثالی تعلقات. اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیہ کے دوران توانائی، معدنیات، آئی ٹی کے شعبوں اور دفاع میں تعاون پر اتفاق دونوں ملکوں کے درمیان اخوت و یگانگت کے اٹوٹ رشتوں کا مظہر ہے. وزیر اعظم نے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس میں جن خیالات کا اظہار کیا، ان سے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان پہلے سے موجود پرجوش تعلقات میں مزید وسعت اور گہرائی آئی ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ کئی حالوں سے خاص اہمیت کا حامل ہے، جس میں اقتصادی تعاون وسیع کرنے کے علاوہ اسٹریٹجک شراکت داری کی ضرورت بھی اجاگر کی گئی ہے. صدر اردوغان کی جانب سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے، مشترکہ منصوبوں اور دو طرفہ سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کلیدی کردار کی یقین دہانی نے پاکستانیوں کا اعتماد بڑھا دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں طے پانے والے سمجھوتوں پر ترکیہ میں عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. دونوں رہنماؤں نے 7ویں اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک آپریشن کونسل کے فیصلوں کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا. دونوں ممالک کے درمیان توانائی، کانکنی، دفاع، زرعی پیداوار کے مشترکہ منصوبوں، تجارت و عوامی تبادلوں کے فروغ، علاقائی اور دو طرفہ رابطے میں اضافے، مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے تعاون کے مواقع اجاگر کیے گئے. غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا گیا. اور عزیز سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی کچھ سرخیاں. پہلے روزنامہ قومی آواز. پہلگام حملہ، کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، بزدلانہ حملے کے خلاف متحد ہو کر جواب دینے کا عزم. پہلگام حملے کے بعد ملازمین کو ورک فرام ہوم کرنے کی ہدایت، 27 اپریل تک کے لیے حکم نامہ جاری. پہلگام حملہ، مسلم پرسنل لا بورڈ کا وقف قانون کے خلاف احتجاج 3 دن کے لیے معطل. ٹیرف پالیسی پر تنقید کی زد میں ٹرمپ، امریکی عدالت میں کئی ریاستوں نے دائر کیا مقدمہ. سرحدی حفاظت کے لیے اسرو کا بڑا منصوبہ، اگلے 3 برسوں میں 100 سے زائد نئے سیٹلائٹس لانچ کرنے کی تیاری. اور اب روزنامہ انقلاب. پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی ملی تنظیموں کی جانب سے پرزور مذمت. اہل کشمیر نے سیاحوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، نفرت کے خلاف احتجاج. پہلگام حملے میں مارا گیا ہیرو سید عادل حسین شاہ. اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، مولانا ارشد مدنی. غزہ، شیلٹر اسکولوں پر اسرائیلی بمباری، 10 فلسطینی شہید. نتن یاہو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اسرائیلی حزب اختلاف نے استعفے کا مطالبہ کر دیا. سامعین، ہندوستان کے شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے جنت ارضی کو جہنم بنانے کی سازش. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ منگل 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملہ لرزہ طاری کرنے والی واردات ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہی ہوگی. اب سے پہلے غالباً کبھی نہیں ہوا تھا، مگر اس بار سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اہل کشمیر کی مہمان نوازی دور دور تک مشہور ہے۔ اس جنت ارضی کے سیر سے جو بھی لوٹتا ہے ان کی مہمان نوازی اور حسن اخلاق کی ستائش ہی کرتا رہتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندرون و بیرون ملک کے ہر سیاح سے نہایت خندہ پیشانی سے ملنے والے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت وادی میں ایسے خوفناک عناصر آ دھمکیں گے جو کشمیر کی برسہا برس کی تہذیبی اور اخلاقی روایات کو ان سے چھین لیں گے۔ اس خونی واردات کو انجام دینے والے کون ہیں یہ تفتیش کے ذریعے ہی معلوم ہو سکے گا، مگر جو بھی ہیں وہ نہ تو اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہیں اور نہ ہی خود کو انسان کہلانے کے وہ مستحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ہستی کھیلتی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے ہیں۔ بیک وقت 28 خاندانوں کو غیر معمولی صدمے سے انہوں نے دوچار کیا ہے۔ ملک کے 1 ارب 40 کروڑ شہریوں کو خوف کی نفسیات میں مبتلا کرنے کی سازش اور ملک کے امن و آشتی کی فضا کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسیت ان میں پائی جاتی ہے، یعنی 3 چیزوں میں انسیت پائی جاتی ہے: ہمدردی، نیک اولاد اور مخلص دوست۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، منارہ نور۔
منارہ نور۔ عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں، لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقیہ سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے۔ اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے۔ آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے لیکن کچھ عرصہ بعد پتا چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، 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 اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، جانی یار حسین کا ایک دام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے،
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام منارہ نور سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے چین میں اس ملک کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راخچی نے کہا ہے کہ ایران میں افزودہ کیا گیا یورینیم مکمل طور پر قانونی اور آئی اے ای اے کی نگرانی میں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے پر پاک ہند کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اور تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی استقامت قومی دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے اپنے دورے چین کے موقع پر اس ملک کے وزیر خارجہ سمیت مختلف اعلی حکام سے ملاقات کر کے باہمی تعلقات سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور چین بین الاقوامی امور سے متعلق مشترکہ نقطہ نظر کی بنیاد پر باہمی اعتماد و احترام کی بنیاد پر باہمی مفادات کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں، اور فریقین کے درمیان اعلیٰ سطح پر مسلسل صلاح و مشورے اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کی واضح ثبوت ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام و مذاکرات کے سلسلے میں ایران اور چین کے درمیان ممتاز سطح پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی سطح پر امریکہ کی تسلط پسندانہ اور ظالمانہ پالیسیوں کے سلسلے میں بھی چین کے وزیر خارجہ سے تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ صدر مملکت مسعود پزشکیان بہت جلد چین کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد رواں سال ستمبر کے مہینے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اپنے دورے بیجنگ کے موقع پر چین کی کمیونسٹ پارٹی کے پولیٹیکل بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن اور چین کے نائب وزیراعظم ڈنگ زوجیانگ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی طویل تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے چین ایران جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے فریم ورک کے اندر تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور 25 سالہ جامع تعاون کے منصوبے پر عمل درآمد کو تیز کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے اسٹریٹجک اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر چین کے کردار کو سراہتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم اور بریکس گروپ کے فریم ورک کے اندر دو طرفہ کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی ایشیائی پالیسی اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے ایران اور چین سمیت ہم خیال ممالک کے درمیان قریبی تعاون کو دھونس دھمکی اور ایک طرفہ فائدہ اٹھانے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری قرار دیا اور چین کے ساتھ جامع تعلقات کو وسعت دینے کے لیے تہران کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں چین کے نائب وزیراعظم ڈنگ زوجیانگ نے ایران اور چین کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات کی توسیع پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو باہمی اعتماد اور احترام کا نتیجہ اور دونوں قوموں کے مشترکہ مفادات پر مبنی قرار دیا اور چینی قیادت کی ایران کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیجنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محسن بختیاری نے ایکس ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران میں افزودہ کیا گیا ہر ایک ملی گرام یورینیم مکمل طور پر مسلسل بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے۔ چین کے دورے کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سید عباس عراقچی نے کہا کہ صہیونی حکومت اور بعض مفاد پرست گروہوں کی جانب سے مذاکراتی عمل کو ناکام بنانے کی کوششیں سب پر عیاں ہو چکی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے عدلیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں پیش کی جانے والی تجاویز قابل غور ہیں۔ قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر عدلیہ حکام کے اجلاس میں ایران کے عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام محسنی جئی کی شرکت کو اہم قرار دیا۔ کاظم غریب آبادی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اس سطح کے 20ویں اجلاس میں ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجرموں کے تعاقب، دہشت گردی کے مقابلے میں ہم آہنگی اور مختلف شعبوں میں قانونی سفارتکاری کے فروغ میں ایران کی تجاویز کو قابل غور قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سطح کا شنگھائی تعاون تنظیم کا 21ویں اجلاس 2026 میں تہران میں منعقد ہوگا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو ایسی سزا دی جائے گی جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ پہلگام کی وادی بیسرن میں ہوئے اس حملے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے بھائی اور شریک حیات کھو دیے ہیں۔ کوئی بنگالی تھا، کوئی کنڑ بولتا تھا، کوئی مہاراشٹر کا تھا، کوئی اڑیسہ، کوئی گجراتی، کوئی بہار کا سپوت تھا۔ آج کرگل سے کنیا کماری تک ہمارا غم اور غصہ ایک جیسا ہے. نریندر مودی نے کہا کہ یہ حملہ نہتے بے گناہ سیاحوں پر نہیں بلکہ ہندوستان کی روح پر حملہ تھا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ بہت صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے انہیں ان کے سرپرستوں کو ایسی سزا دی جائے گی جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت اب دہشت گردی کے سرپرستوں کی کمر توڑ دے گی. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے بچے کچھے اڈے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں. ہم زمین کے آخری سرے تک ان کا پیچھا کریں گے, انہیں انصاف کے کٹہرے تک لے کر آئیں گے. واضح ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں دسیوں سیاح جاں بحق و زخمی ہوئے ہیں. اس دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, جبکہ ہندوستان نے اس واقعے کے بعد مختلف اقدامات کرتے ہوئے تمام پاکستانی شہریوں کو فوراً ملک چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا. اسلام آباد میں منعقدہ اس اجلاس میں پاکستان کے اعلیٰ سول و عسکری قیادت نے بھی شرکت کی. اس اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد کی ملکی داخلی و خارجی صورتحال پر غور کیا گیا. پاکستان نے پہلگام دہشت گردانہ واقعے کے بعد ہندوستان کے اقدامات کا جواب دیتے ہوئے سندھ تاس معاہدے کے اعلان کو مسترد کر دیا. اسلام آباد میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی. اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی ملکی اور داخلی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا. اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے عالمی معاہدوں کے منافی ہندوستان کے رویے کا نوٹس لیا. اعلامیے کے مطابق پاکستان ہندوستان کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدے کو معطل کرنے کا حق رکھتا ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی قوم امن کی خواہاں ہے. پاکستانی قوم اپنی خود مختاری, سلامتی, عزت اور ناقابل تنسیق حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا ملک ہے اور ہندوستانی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے. آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی نے تہران اور واشنگٹن کے مذاکرات پر خوشی ظاہر کی ہے. آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی ایلچی ویٹکاف کے ساتھ رابطے میں ہیں, تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. رافائل گروسی نے اس معاملے میں آئی اے ای کے کردار کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ان دو طرفہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے, لیکن معاہدے کی صورت میں اس کی تصدیق اور اس کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. آئی اے ای کے سربراہ نے کہا کہ ایرانی فریق مذاکرات میں سنجیدہ اور معاہدے کے حصول کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے. فلسطین کی مرکزی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات کے بعد فلسطینی رہنماؤں میں گہری تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے, اور ان کے متنازعہ بیانات کو فلسطین کے قومی مفادات کے خلاف اندرونی تقسیم کو مزید بڑھانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے. القدس نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطین کی قومی اسمبلی کے ایک رکن نے کہا ہے کہ مرکزی کونسل میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات ان لوگوں کی توہین ہے جو اب ان سے امیدیں کھو بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ قومی اتحاد میں رکاوٹ ہیں, کہ کوئی بھی فلسطینی ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں کر سکتا جو ان پر غیر قومی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. انہیں فلسطینی عوام کے نقصانات کا سبب سمجھا جاتا ہے, جبکہ نقصانات کی وجہ قابضین ہیں. تحریک حماس نے اس قسم کے بیانات کو فلسطینی شہداء کے خون سے مذاق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے عزائم قابل قدر ہیں جن کو پورا کرنے کی راہ اب تک فلسطینیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی استقامت قومی دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ دوسری جانب سہنی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں کم سن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سہنی وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشکوک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ عبرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشتبہ ڈرون گر کر تباہ ہوا ہے۔ سہنی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرنا تھی، تاہم وزیر اعظم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے سیکورٹی اداروں کی جانب سے ایک مشتبہ ڈرون کی موجودگی کے متعلق جاری کردہ انتباہ تھا۔ اسرائیلی چینل 15 نے دعویٰ کیا ہے کہ نیتن یاہو کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں نے ان کی رہائش گاہ کے قریب پرواز کرنے والے ڈرون کو مار گرایا۔ معروف ایرانی شاعر سعدی شیرازی کی خدمات کی قدردانی کے ایام کی مناسبت سے پاکستان میں فارسی زبان کی تقویت اور مواقع و مسائل کا جائزہ لینے کے عنوان سے فارسی زبان و آداب کے اساتذہ کی شرکت سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ کانفرنس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایران کے کلچرل ہاؤس کی میزبانی میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے فارسی اساتذہ کے علاوہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم، ایران کے ادارۂ فرہنگ کے ڈائریکٹر مہدی طاہری اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے پاکستان میں فارسی زبان و ادب کی توسیع و فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس راہ میں سنجیدگی سے اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کانفرنس میں فارسی زبان و ادب کے مختلف اساتذہ نے بھی اپنے خطاب میں فارسی زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے اہم اہداف پر 2 ڈرون اور میزائل حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کے میزائل یونٹ نے ایک منفرد فوجی آپریشن کرتے ہوئے حیفا شہر میں صہیونی دشمن کے ایک اہم ہدف کو ہائپر سونگ بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کامیاب رہا اور دشمن کا انٹرسپشن سسٹم میزائل کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ اس میزائل حملے سے صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور 20 لاکھ سے زائد صہیونی پناہ گاہوں میں بھاگ گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ یمن کے ڈرون یونٹ نے بھی ایک فوجی کارروائی میں یافا ڈرون کے ذریعے مقبوضہ شہر یافا میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی نے تہران میں ویٹیکن کے سفیر سے ملاقات اور انہیں پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید حسن خمینی نے پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کے لیے تہران میں ویٹیکن کے سفارت خانے تشریف لے گئے اور تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔ انہوں نے پوپ فرانسس کے 2 سال قبل عراق کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کیتھولک چرچ اور دینی درسگاہ حوض علمیہ قم کے درمیان علمی تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کی مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کی کمیشن کی سفارشات کو اسلام کے منافع قرار دیتے ہوئے اس کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف ملگیر مہم کے نتیجے میں ان کی حکومت کے سقوط کے بعد نوبل انعام یافتہ دانشور محمد یونس کی انتظامیہ نے تشکیل دیا تھا۔ حفاظت اسلام نامی تنظیم کے رہنما نے اصلاحات کے لیے کمیشن کی سفارشات کو اسلام کے منافی قرار دیا اور کہا کہ عورتوں اور مردوں میں برابری کا نظریہ مغرب کا دیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی کمیشن کی سفارشات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف کمیشن کی سربراہ شیرین پروین حق نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن کی سفارشات کو باقی رکھنے پر زور دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی سینٹ کے ڈیموکریٹ سینیٹر کرس ون ہولن نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست میریلینڈ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کرس ون ہولن نے بدھ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ گزشتہ 50 دنوں سے غزہ کے عام شہری مکمل محاصرے میں، ان تک کسی طرح کی خوراک اور انسان دوستانہ امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ حسد ایک بہت بری چیز ہے، اور حسد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دشمنی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور حاسد ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دشمنی بھی تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا فرمان ہے کہ تین چیزیں دشمنی پیدا کرتی ہیں: منافقت، ظلم اور خود پرستی۔ انسان کی شناخت ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جس کی ضرورت اکثر موقعوں پر پڑ جاتی ہے۔ شناخت میں ہم شناخت رہبر اور قائد کی شناخت بھی بہت مہم ہے۔ قوموں کو نالائق اور بے صلاحیت رہبروں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ تاریخ کے مطالعے سے انسان کو بخوبی ہو جاتا ہے۔ لہذا رہبر اور قائد کو اس کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے بعد ہی منتخب کرنا چاہیے۔ قیادت کی تین خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس میں تین چیزیں پائی جائیں وہ آقا اور سردار ہے، یعنی اس کو رہبر بنایا جا سکتا ہے۔ غصے پر کنٹرول کرتا ہو، خطا کار کو معاف کرتا ہو، اور جان و مال سے صلہ رحم کرتا ہو۔ تو سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چند اقوال، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم،
خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، سرکار نے